بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه قرآن سنة کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کتاب العبادات کے فقہ کے دروس مکمل کر لیے، اور آج کی نشست سے معاملات کے متعلق جو فقہ احکام اور مسائل ہیں ان کے متعلق بات کریں گے، اور معاملات سے متعلق جو دروس ہیں ان کا آغاز ہم کتاب البیوع بک آف سیلز، کتاب البیوع سے خرید اور فروخت کے مسائل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ جو کتاب ہے میرے پاس، یہ سعودی عرب میں جو گورنمنٹ سکولز میں جو سلیبس فقہ کا پڑھایا جاتا ہے یہ وہی کتاب ہے، اور یہ 11ویں کلاس کی فقہ کی کتاب ہے، گریڈ 11. اور اس کتاب میں کتاب البیوع سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل اس میں بڑے تفصیل سے بڑے پیارے انداز سے بیان کیے گئے ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کتاب سے ہی بیان کروں، اور جیسے کہ ہمارا پہلے بھی طریقہ رہا ہے کہ ہر بات انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور جو بات دلیل کے مخالف ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کو نظر ثانی کریں گے اور اس کی دلیل بھی بیان کریں گے. فقہا رحمۃ اللہ علیہم ہمیشہ سے ان کا جو طریقہ رہا ہے تصنیف میں، فقہ کی تصنیف میں، وہ بڑا پیارا انداز ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ فقہ میں کتاب العبادات سے تصنیف کو شروع کرتے ہیں، اور عبادات میں ارکان اسلام میں سے جو پہلے رکن ہے وہ نماز کا، اور نماز بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے، تو اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کتاب الصلاح ہے، پھر کتاب الزکاة ہے. زکاة کیوں؟ کیونکہ زکاة دوسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے. پھر کتاب الصیام ہے، پھر کتاب الحج ہے. یہ عبادات ہیں ارکان اسلام. اس کے بعد پھر معاملات، جب عبادات انسان سمجھ لیتا، مسلمان اپنے دین میں عبادات ارکان اسلام کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ ارکان اسلام جو پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اس اذکار کو عقیدے سے ہے. اور جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں تو عبادات اور معاملات، کیونکہ دین کے تین بڑے حصے ہیں، ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عبادات، تیسرا معاملات. تو عبادات اور معاملات کا تعلق فقہ سے ہے، اور عقیدہ کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ کے امور سے ہے. کلمہ شہادت جو ہے وہ عقیدہ کے امور، جو کلمہ شہادت کے معنی ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے شروط ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کے نواقض ہیں، اس کے متعلقات ہیں سارے، تو اسے کہتے ہیں عقیدہ. اور جو عبادات اور معاملات ہیں کو کہتے ہیں فقہ. عبادات کے ابواب کے بعد فقہا معاملات کی بات کرتے ہیں، اور معاملات میں وہ خرید و فروخت سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے عبادات میں تو پھر اس کو روزی کی ضرورت پڑتی ہے، اور روزی کے لیے خرید و فروخت ضرورت پڑتی ہے، اور خرید و فروخت جب تجارت کرتا ہے خرید و فروخت کے معاملات طے کر لیتا ہے، پھر شادی کی ضرورت بھی پڑتی ہے جب پیسہ کما لیتا ہے، پھر کتاب النکاح ہے اس کے بعد، پھر کتاب النکاح کے بعد جب نکاح بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد طلاق کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کا خدشہ بھی رہتا ہے، پھر کتاب الطلاق ہے، پھر خلع کے مسائل ہیں، طلاق کے متعلق سارے. پھر اس طریقے سے معاملات میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو پھر وارث بھی بنتے ہیں، پھر وراثت کے احکام اور مسائل ہیں. پھر اسی طریقے سے جو جب انسان کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، اور شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کتاب الحدود والجنایات دیکھیں، اس طریقے سے پھر آداب ہیں دوسرے آخر تک. تو فقہا نے جو تصنیف ان کی ہے بڑے پیارے انداز سے انہوں نے کیا، اللہ پر رحم کرے، اور جو موجودہ علماء اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ سلسلہ تو جاری ہے الحمدللہ، اور جاری رہے گا تا قیامت. طائف المنصورہ، اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو قیامت تک رہے گا اور اہل حق ہوں گے، طائف المنصورہ، جن کی نصرت اللہ تعالیٰ تا قیامت کرتا رہے گا. اپنے دروس کا آغاز جو ہے کتاب البیوع میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑے سے مسائل ایسے ہیں جو سمجھنے کے مسائل ہیں. پہلے تو ہم رٹا لگا لیا کرتے تھے بعض مسائل میں، تو ان مسائل میں رٹا نہیں چلے گا، ان مسائل میں سمجھنا ہوگا. جس کو سمجھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، آپ کا حق ہے پوچھنا. مجھے جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں آئے گا تو میں ڈھونڈ کے آپ کو دوں گا. یہ ہے کہ ہم نے حق کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ. تو کتاب البیوع کی شرح سے پہلے معاملات کے متعلق مصنف نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. تو معاملات شریعت اسلامیہ میں جو معاملات کا سسٹم ہے، نظام المعاملات فی الشریعہ الاسلامیہ، وہ اہم خصائص ہے کہ معاملات کا نظام شریعت میں اور اس کی خصوصیات. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، جیسا فرماتے ہیں اخ طالب، میرے اسٹوڈنٹ بھائی، یتوقع منک بعد دراستک لهذا التمهید، کہ اس تمہید کو جاننے کے بعد آپ سے توقع کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو ضرور سمجھ لیں گے. نمبر ایک، تذکر اہم خصائص احکام معاملات الشرعیہ، کہ شرعی احکام معاملات متعلق جو ہیں ان کو آپ جان لیں گے، ان کی خصوصیت کو جان لیں گے کہ شریعت میں معاملات کہ کیا احکام ہے، اس کا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے. نمبر دو، تستدل على ان الاصل في المعاملات الاباحة، تمہیں یہ دلائل آنی چاہیے کہ معاملات کے متعلق جو قاعدہ اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے اس چیز جس کی دلیل ہے منع کرنے کی. تو ہم آج کے درس میں ان دو چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. مصنف فرماتے ہیں نظام المعاملات في الشريعة واهم خصائصه، تمهید فرماتے ہیں لا تصلح حياة الناس بغير نظام يحكمهم، لوگوں کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ایسا نظام قائم نہ ہو جو ان پر حاکم ہو، جو جس میں ایسے فیصلے ہوں جس کی طرف وہ رجوع کریں اور ان پر قائم رہیں. ويبين ما لهم وما عليهم، اور ایسا نظام جو یہ بیان کرتا ہے کیا ان کے لیے ہے اور کیا ان پر ہے. وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ، اور جو ان کو منع کرتا ہے ظلم سے. والعدوان، اور زیادتی سے. وَيُمَيِّز الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلِ، جو حق کو باطل سے الگ الگ کر دے. وَبِغَيْرِ هَذَا النِّظَامِ تَقَعَ الْفَوْضَ وَالتَّظَالِمِ، اور اگر ایسا نظام نہ ہو معاملات کا تو پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور ظلم واقع ہو جاتا ہے. وَيُصْبِحْ كُلٌّ يَعْمَلُ مَا يَهْوَاهُ، ہر انسان پھر وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے. ويصبح كل يعمل ما يهواه دون اعتبار لغيره، بغیر کسی اور کے اعتبار کرنے کے. ويغلب جانب مصلحته على مصالح الاخرين، وہ اپنی مصلحت کو آگے رکھے گا ہمیشہ اور دوسروں کے مصالح پسے پوچھ ڈال دے گا، سیلفشنس کی انتہا ہو جائے گی. آگے فرماتے وَلَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِعَةُ الْعَظِيمَةُ، تو یہ عظیم شریعت آئی. وَالنَّاسُ فِي حَالَةٍ مِّنَ الْفَوْضَى فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، لوگ اس زمانے میں جب یہ دین نازل ہوا، جب یہ وحی نازل ہوئی، جب یہ دین قائم ہوا، تو لوگوں کی اس زمانے میں بڑی بری حالت تھی، بڑا انتشار تھا اپنے معاملات میں. وَعَلَى عَادَاتٍ وَأَعْرَافٍ مُخْتَلِفَةٍ، ان کی عادتیں، ان کے اعراف بالکل مختلف تھے. وتنتشر بينهم المعاملات المشتملة على جهالة والغرر، ان کے جو آپس میں معاملات تھے اتنے برے تھے جو جہالت اور غرر کی بنیاد پہ تھے، دھوکے دہی کی بنیاد پہ تھے. والمبنية على الاحتمال والقمار، اور جن کی بنیاد یا تو قیاس رائے تھی، احتمال تھا، یا قمار، قمار کیسے کہتے ہیں، جوا، بارك الله فيك، یا جوا تھا. فجاءت هذه الشريعة، تب یہ شریعت آئی. یعنی شیخ صاحب یہاں مصنف نے مختصر سے بات بیان کی، ورنہ اس زمانے میں تو عبادات کے بارے میں اپنا سوال کریں اور معاملات، یہ صرف مالی معاملات کی بات ہوئی کہ ہمارا تعلق اب مال سے ہوگا، خود فروخت کے مسائل ہیں نا، تو تعلق اکثر کہ ہم باتیں جو کریں وہ مال کے متعلق کریں گے، ورنہ اخلاقیات کی بات تو اب کریں نہیں، کہ کتنے برے اخلاق تھے، کہ مردار جانور کھانا، زنا کاریاں، شراب عام تھا، بدکاریاں عام تھی، قتل غارت عام تھی، ایک اونٹ کی وجہ سے پورے قبیلے ختم کر دے جاتے تھے، کوئی زندگی نہیں تھی، جانوروں سے بھی بدترین زندگی تھی ان کی، لیکن یہاں پہ شیخ صاحب نے صرف مالی معاملات کے متعلق بات کی ہے، تو اس لیے ہمیں صرف جہالت، غرر اور جوا کے متعلق بات کی ہے. فرماتے فجاءت هذه الشریعه بنظام کامل، شریعت آئی ایک کامل نظام سے، وہ منہج محکم، ایسا راستہ، ایسا منہج جو حکمت والا ہے، یوظم معاملات الناس من بینهم، جس سے لوگوں کے آپس میں باہمی معاملات درست ہوئے اور ایک سسٹم پر قائم ہوئے. متمیز بخصائص فریدہ، یہ ایسا نظام ہے جس کی خاص خصوصیات ہیں جو کسی بھی دنیا کے نظام میں آپ کو ملیں گی نہیں. معاملات میں آپس میں جو باہمی تعلقات ہیں، ایسا نظام جس کی یہ خاصیت ہے، اسلامی شریعت کی خاصیت، آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. کیسے نہیں ملے گا یہ دیکھتے ہیں، یہاں پر مصنف نے 10 خاصیتیں بیان کی ہیں. آپ غور کریں دنیا میں جتنے بھی مالی معاملات کے نظام ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم کے ہو، چاہے وہ سوشلزم کے ہو، چاہے کسی بھی ازم کے ہو، آپ غور کریں، ان کو تولیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اگرچہ وہ دنیا کے بڑے دانشور لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، دنیا کے بڑے دانشور لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان میں دیکھیں کتنا ظلم ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں شریعت نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے ہمیں الحمدللہ، وہ دیکھیں نظام کی خصوصیات کیا ہے. نمبر ایک، مصنف فرماتے ہیں ربانیت المصدر، اس نظام کا سورس جو ہے، مصدر جو ہے، وہ رب العزت سبحانہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ نظام اسی رب کی طرف سے ہے. فیحکام من خالق البشر، من خالق البشر العالم بما یصلحهم او یضر بهم، یہ نظام جو ہے بشر کے خالق کی طرف سے ہے، جو جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، ان کی اصلاح کس چیز میں ہے، اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی بنیاد پر اس نظام کو قائم کیا ہے. فلم یمنع الا ما یضر بهم، تو جس چیز سے منع کیا گیا تو یقین کر لے کہ اس میں نقصان ضرور تھا. ان عاجلا او آجلا، یا تو عاجلا یا آجلا بعد میں. دیکھیں بعض وقت ہمیں برائی نظر نہیں آتی، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے معاملات درست ہو جائیں، باقی کس نے دیکھا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، سب کچھ جانتا ہے. آج ہمیں دیکھیں میڈیکل سائنس میں دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے پڑھی تھی آج سے 15 سال پہلے، آج وہ تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے ہمیں کہ اپنی جو معلومات درست کر لیں. تجربے کی بنیاد پہ پتہ چلا ہے کہ ہم غلطی پر تھے پہلے، اب ہم غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں، اب یہ نظام ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے. تو 15 سال پہلے جو ہم کرتے تھے، اس کے رزلٹ 15 سال کے بعد آج نظر ہے مریضوں میں، اور مریضوں پر برا اثر پڑا ہے اس کا. یہ قانون بشر کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں غلطی واقع ہوئی، اور جن لوگوں کو بےچاروں کو یہ سائڈ افیکٹ پڑے ملے ان کو، وہ تکلیف میں ہیں، اور ڈاکٹر نے ایک لفظ سے کہہ کے اپنی جان چھوڑے، سوری کر کے جان چھوڑا لیا. کیوں نہیں؟ وہ جانتے ہیں، دیکھیں اس کے سوا ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. میں اپنی فیلڈ کی بات کر دوں، کوئی میں جانتا ہوں، انجینئرنگ میں آپ دیکھیں انجینئرنگ میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کی جاتی ہے. دوسری چیزوں میں دیکھیں ترقی کی طرف انسان جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں ترقی کی طرف، اور اپنی جو بازی کی غلطیوں درست کرتا جا رہا ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ اسے تو کہتے ہیں ترقی نا، غلطی کو دور کر کے اس جگہ اصلاح کا پہلو اپناؤ، آہستہ آہستہ آپ کہیں پہ پہنچیں گے. یہی ہوتا ہے، جو آج ترقی ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ علم نہیں تھا. تو علم میں آہستہ آہستہ، وہ تجربے میں ہوتا کیا ہے، آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، یا تو پاس یا فیل، اور پاس اور فیل کے رزلٹ بعض اوقات ایک دن میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات 10 سال میں ہوتا ہے. تو رب العزت سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو عاجلاً ام عاجلاً، دیر سے یا جلدی پتہ چل ہی جائے گا. لیکن یہ یقین کرنا چاہیے جس چیز اللہ منع فرمایا ہے نا، کیونکہ آگے بات آئے گی وہ کون سی خرید و فروخت جو حرام ہے، تو ہم عقل استعمال کر گئے کیوں حرام سے فائدہ نظر آ رہا ہے. اب سود میں ظاہراً تو فائدہ ہے، لیکن حرام ہے، اللہ نے فرما دیا حرام ہے، ہم کہتے ہیں حرام ہے. چاہے عقل والوں کو جو بھی سوچ آئے، جو بھی جیسے بھی سوچے، الٹے سیدھے ہو کے سوچے، کہ اس میں فائدہ ہے، ہم کہتے ہیں اس میں نقصان ہے. کیونکہ زندگی میں صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ایک حصہ ہے زندگی کا، ہماری زندگی پیسے پر قائم نہیں ہے، ایمان پر قائم ہے. ولم يشرع الا ما فيه صلاحهم ان عاجلا او آجلا، اور جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا معاملات کے متعلق، عام طور پہ شریعت کے جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں، ان میں مصلحت ہے بندوں کے لیے، چاہے دیر سے یا چاہے سویر سے، عاجلا او آجلا. نمبر دو, وہ یاد رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کی دلیل جو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورۃ محمد میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرو, پیارے پیغمبر وسلم کی فرم برداری کرو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. جو عمل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا وہ عمل باطل ہے. نمبر دو, جیسا فرماتے ہیں انہا مرتبطت بالعقیدہ, یہ خاصیت, دوسری خاصیت یہ ہے دین اسلام یا شریعت اسلام کے اندر جو معاملات کی خصوصیات ہیں یا نظام معاملات جو شریعت میں, دوسری خاصیت وہ یہ ہے کہ اسے جوڑ دیا ہے عقیدے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. فتشریعاتها منبثق من الاعتقاد بتوحید اللہ تعالی والایمان باحقیته المطلقة في التشریع. تو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ شریعت اور قانون ساز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی مخلوق کا حق ہی نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا أَحَدْ يَمْلِكُ هَذَا الْحَقَّ سِوَاهُ, اور دنیا میں سے کوئی بھی شخص اس حق کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. وَأَنَّ اتِّبَاعَ شَرْعِهِ تَعَالَى فِي الْمُعَامَلَاتِ وَمِنْ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ كَاتِّبَاعِ شَرْعِهِ فِي الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَغَيْرِهَا, اور معاملات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا, ان کو مان لینا, ان پہ یقین کرنا توحید عبادت کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ہم نماز اور روزہ بغیر دلیل کے نہیں بجا لاتے, جو بھی عبادات, اسی طریقے سے معاملات کی حدیں جو شریعت نے لگائی ہیں اس سے باہر بھی ہم نہیں جا سکتے. وَأَنَّ اتِّبَاعَ نِظَامٍ يُخَالِفُ شَرْعَهُ تَعَالَى هُوَ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ, اور کوئی بھی نظام جو ہے جو دنیا میں قائم ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نظام سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں, شریعت کی حدیں کو پار کر دیتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں قانون سازی ہے, اور کوئی بھی شخص اگر قانون سازی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر شریک بنا دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, کیوں ایمان سے کیوں جوڑ دیا ہے؟ بات خرید و فروخت کی ہو رہی ہے اور سود کی بات ہو رہی ہے, تو ایمان سے بات کا آغاز کیوں کیا؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کما ان اعتقاد احقیت غیر تعالی بوضع نظام من ذلك ونوع شرک وتوحید ربوبیہ, کیونکہ یہ بھی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نظام قائم کرنا اور فیصلے کرنا, اور جو شخص فیصلے کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیتا ہے, تو دونوں شرک ہو, توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ذرا غور کریں آیت پہ, آغاز کی چیز سے ہوا یا ایھا الذین آمنوا, اختتام کی چیز پہ ہوا ایمان سے, آغاز بھی ایمان سے, انتہا بھی ایمان سے, اختتام بھی ایمان سے, اور بیچ میں کیا ہے سود معاملات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو مال کے متعلق جو شریعت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو باقی معاملات ہیں شریعت کے علاوہ جو باقی قانون ہیں انہوں نے کس چیز سے جوڑا ہے؟ دنیا سے, مال سے, کمائی سے, اپنے فائدے سے جوڑ دیا ہے. کیپیٹلزم دیکھیں, سوشلزم دیکھیں, تو ان کے نزدیک سیکرڈ چیز کیا ہے, مقدس چیز کیا ہے؟ مال ہے. اور ہمارے نزدیک مقدس چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تیسرے نمبر پہ مؤلف فرماتے ہیں ارتب تطبیق احکام المعاملات الشرعیہ بمراقبۃ اللہ تعالی وخشیتہ, اس نظام کو تیسری خاصیت یہ ہے کہ اسے جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مراقبہ سے اور خشیت سے, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, وجہ کیا ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بار بار ایسی آیت میں کیوں آتا ہے؟ یہ آیت کیوں, یہ لفظ کیوں آتا ہے؟ تاکہ مومن جان لے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں لوگوں سے چھپ کے سود کھاتا ہوں, اب رب سے چھپ نہیں سکتا ہوں میں, اس لیے اسے جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے مراقبے سے, اور دنیا کوئی نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا. دنیا کے نظام کیمرے سے چلتے ہیں, یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بینکوں کے آگے پیچھے باہر اندر باہر یہ سارے, یا کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں ان کا سیکورٹی سسٹم جو ہے, اور لوگ اس سسٹم کو اس طریقے سے پار کر جاتے ہیں, کئی ملینز آف ڈالرز کئی منٹ کے اندر وہ چوری کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جوڑا ہے, ان کو بس سیکنڈ مقدس چیز کیا ہے, مال ہے. لیکن ہمیں جب کوئی شخص چوری کرتا ہے کوئی مسلمان, تو سوچتا ہے ارے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا, دل دھڑکتا ضرور ہے اس کا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس الرقاب فی النظام الشرعی للمعاملات مقتصر على المراقبه لتمظهر السلطه الحاكمه, صرف حاكم الوقت کا طریقہ جو نظام ہے صرف اس وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا, کیونکہ اگر وہ ان کی ذرا آنکھ بند ہو جاتی ہے یا سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تم اپنا کام کر لو, نہیں, وہ جانتا ہے کہ میں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, میرے حرکات و سکنات میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت میں. بل اساس فیہا مراقبت داخلی النبع عن القلب, تو حقیقت ظاہر چیزوں کو نہیں دیکھتا, وہ حقیقت اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنی مرضی کروں گا اپنے رب کو ناراض کروں گا تو پھر پکڑ ہوگی میری, تو اپنے دل کے اندر ہی ڈرتا رہتا ہے. حیث یراقب العبد فیہا ربہ تعالی ویخشاہ, اندر رب کو مراقبہ کرتا رہتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اسے ڈرتا رہتا ہے. وہذا من اعظم الدواعی لانضباط الناس فی تطبیق هذه الاحکام, اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, چاہے کوئی بھی نظام ہو, مالی نظام ہو, شادی بیاہ کے مسئلے میں بیان کروں گا یا طلاق کے مسئلے, کوئی بھی ہو, تقوی کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا وہاں پہ. معاملات میں تقوی کا زیادہ استعمال کیا گیا, آپ سے غور کریں قرآن مجید. چوتھے نمبر میں چوتھی خاصیت ہے اس نظام کی, ان احکام المعاملات جزء لا يتجزأ من الشريعة لا يخرج عنها, کہ معاملات کا نظام جو ہے یہ دین کا ایک بنیادی حصہ ہے جو اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. فهو منسجم معها, وہ اسی کے ساتھ ہے, مکمل لها لا يعارضها, وہ شریعت کی تکمیل تو کرتا ہے لیکن اس کی مخالفت نہیں کرتا کسی بھی صورت میں, آپ دیکھ لیں. وانما يتفق معها ويتعلق بها بجميع اجزائه, ہمیشہ متفق رہے. قرآن اور سنت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن سنت ہے نا. جس رب نے ہمیں یہ نظام دیا ہے, جس رب نے ہمیں یہ حدیں بیان کی ہیں, جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیں بیان کی ہیں, اسی رب اور اسی پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ پوری شریعت دی ہے نا. عقیدہ کے مسائل کہاں سے پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو پھر کنٹرڈکشن اور اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فكلها نابعه من مشكات واحده, ایک مشکات سب نکل رہے ہیں. تحقق غايه واحده هي عباده الله تعالى بمعناه الشامل, ایک ہی غایت ہے سب کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھک جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بعض چیزیں تو لے لی, ادھورا اسلام لے لیا اور آدھے کو چھوڑ دیا, مجھے داڑھی اچھی لگتی لے لی میں نے, نہیں لگتی میں نے چھوڑ دی, ٹکنے کو اوپر شلوار اچھی لگتی میں نے کر دی, نہیں اچھی لگتی تو میں نے چھوڑ دی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ خرید فروخت کے معاملے میں سودی کاروبار اچھا لگتا ہے میں نے کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے نظام ہیں یا دوسری جو غلطیاں ہیں وہ میں نے چھوڑ دی. یعنی بعض چیزوں پہ عمل کرو, بعض کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. نمبر پانچ, انا ما شرع اللہ تعالی فی المعاملات کامل شامل جميع شؤونها, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ معاملات کے متعلق نازل فرمایا ہے, شریعت قائم کی ہے, وہ شامل اور کامل ہے ہر معاملے میں. صالح للتطبیق فی کل زمان و مکان, پریکٹیکلی آسان طریقے اس پہ عمل کیا جا سکتے ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ. یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھا, یعنی اس 1400 سال پہلے یہ احکام نازل ہوئے تھے. دیکھ خرید و فروخت آج کتنی تبدیل ہو گئی, میں آگے بیان کروں گا اس کتاب میں نئی نئی چیزیں ہیں, ماسٹر کارڈ وغیرہ ہیں, یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں ان کے کیا احکام ہیں, یہ اس زمانے میں کب تھے کہاں تھے. لیکن شریعت دیکھیں, وہی قانون 1400 سال پہلے جو تھا وہ آج بھی لاگو ہوتا ہے. اللہ اکبر. بما تضمنه هذا التشريع من قواعد وضوابط, اس شریعت کے اندر ایسا قواعد و ضوابط, ایسی بنیادی باتیں ہیں, لا تخرج عن جزئیات المسائل, کہ مسائل کی جزئیات ان سے باہر ہو ہی نہیں سکتی. آپ کسی کوئی مسئلہ لے کے آپ اسی قاعدے پہ تولیں گے آپ کو اس کا حل مل جائے گا. تو شامل اور کامل نظام ہے, ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی معاملہ ہو. بلکہ لوگ اللہ کا شکر دیکھیں, بڑے دانشور دنیا کے, جب یہ عالمی بحران ہوا تو برٹن کے جو پرائم منسٹر تھا اس نے کیا کہا, کہتے مجھے پتا چلا ہے کہ اسلامک فنانس سسٹم جو سب سے اچھا ہے, اگر اسے اپنایا جائے, اور اس نے ایک ٹیم قائم کر دی تھی کہ اس کو سٹڈی کرو اور دیکھو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بحران سے نکلے. پورا ٹیم بیٹھی ہے, قائم ہوئی اور دیکھی ہے, اور بڑے دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلامک فنانس سسٹم ہے اس جیسا کوئی دنیا میں نظام نہیں ہے. یہ دنیا کے دانشور لوگ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہ جو اکانومسٹ ہے دنیا کے بڑے بڑے. اب دنیا برطانیہ جاتی ہے کیا کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے جاتی دنیا میں علم. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک جو فنانس سسٹم وہ سب سے اچھا ہے, ہمارے مسلمان جاتے پڑھنے کے لیے اور ان کے دانشور کہتے کہ آپ کا سسٹم سب سے اچھا ہے, آپ ہمیں پڑھاؤ, ہمیں سمجھاؤ یہ سسٹم کیا ہے. اللہ اکبر. شاہ صاحب فرماتے ہیں لا تخرج عن جزئيات المسائل مهما تطاول الزمان او تغير المكان او حدث الحوادث, جو بھی زمانہ ہو, جو بھی جگہ ہو, جو بھی نئے نئے چیزیں ایجاد ہوں, التي لم تكن موجوده من قبل, جو پہلے موجود نہ تھی, سب کا جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دین تو اس دن سے کامل ہو گیا, اور ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے اور معاملات کا تعلق دین سے ہے, دین کا حصہ ہے نا, وہ بھی کامل ہے. ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اس کامل دین کو چھوڑ کے کسی اور دانشور کی طرف جا کے ہم کسی مسئلے کا حل ڈھونڈے, جیسا ابھی میں نے بیان کیا ہے. دین کامل ہے اور دین کے تعلق جو بھی چیز ہے وہ بھی کامل ہے. نمبر 6, ان المعاملات الشرعیہ ينظر فيها لمقاصدها, جو شرعی معاملات ہیں ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو مقصد کی طرف دیکھتے ہیں, وليس الى صورتها فقط, ظاہرا صورت نہیں دیکھتے, اس کو صورت بھی دیکھتے ہیں کیسی ہے, اس کے اندر چھپی ہوئی جو مقصد ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو مکمل طور پہ یاد رکھیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ دے دیتے ہیں. دنیا کی جو قومی سسٹم ہے وہ سٹیٹمنٹ دیکھتے, سٹیٹمنٹ کیا ہے, وہ سٹیٹمنٹ کے آگے پیچھے وہ کس کے متعلق ہے, اس کے اندر کیا چھپو احکام ہے, اس کو نہیں دیکھتے وہ. لیکن شریعت کا جو نظام ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ مقصد کو ضرور دیکھا جاتا ہے. ومن قواعد الشرع المقرر الامور بمقاصدها, اور جو شریعت کے قاعدے میں سے جو اہم قاعدہ یہ ہے ایک, کہ جتنے بھی امور ہیں وہ اپنے مقصد کی بنیاد پر ہوتے ہیں, جیسا مقصد ہے ویسے اس کا حکم ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلربما اتحدت صورة بعض الاشیاء ولكن لا تحل ولكن لاجل الاختلاف في مقاصدها ابيحت, بعض صورتیں خرید و فروخت کی ایک جیسی لگتی ہیں لیکن جب ان کو مقصد کو دیکھا جاتا ہے تو مختلف اختلاف واضح نظر آتا ہے, تو پھر دونوں کا حکم کیسے ہو سکتا ہے. ابیحت احدام و حرمت الاخرى, اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض مسائل میں ایک جیسے مسائل میں یہ مسئلہ حلال ہے مسئلہ حرام ہے, تو دیکھنے میں پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا, جو اس کو دیکھنا ضروری ہے. اور ان مسائل میں سے ایک مجھے بھی غلط فہمی ہوئی, مجھے غلط فہمی ہوئی کہ کیا سونا قرض کے طور پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور کسی بھائی نے سوال کیا تھا, شاید آپ بھی تھے. تو اس پر میں نے کہا تھا جو ظاہراً ہے سونا قرض کے طور پہ نہیں دیا جاتا, اور بعض علماء کے اقوال بھی تھا. پھر میں نے تحقیق کی اس بارے میں, اب جب دوبارہ سوال کیا, دوبارہ میں نے دیکھا اس کو, پھر پتہ چلا کہ جو منع کیا گیا وہ خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے, قرض سے منع نہیں کیا گیا. دیکھیں معاملہ ایک ہی ہے, جو منع کیا گیا ہے کہ سونا اگر آپ دیتے ہیں تو واپس اتنی مقدار میں لیں گے. خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدن بید مثلن بمثل, لیکن قرض بھی جیسے آگے بیان کروں خرید و فروخت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے ظاہر کو دیکھ, لیکن تحقیق محققین علماء نے فرمایا ہے کہ سونے کو قرض پہ دینا جائز ہے, آپ دے سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ ریٹ نہیں دیکھیں گے, قیمت نہیں, آپ وزن دیکھیں گے, جو وزن آپ نے لیا ہے وہی وزن آپ واپس کریں گے. اس میں جو فرق ہے ریٹ کا وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, 10 گرام لیا دیا 10 گرام واپس لیں گے آپ, 100 گرام دیا 100 گرام واپس لیں گے آپ. اب دیکھیں میں نے کسی کو سونا دیا, اب نیت کیا ہے میری, اگر خرید و فروخت ہے تو پھر میں اسے نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ مثل مثل یدن بید, ٹھیک ہے نا. اور اگر قرض ہے تو جائز ہے. تو نیت کی بنیاد پر ایک ہی معاملہ ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, بعض وقت باریک بینیاں ہوتی ہیں, سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر میں نے واپس گیا علماء کے فتاوی کی طرف, شیخ ابن باز کا فتویٰ دیکھا. ابن باز فرماتا ہے کہ جائز ہے, یہ سونے کو قرض میں دینا جائز ہے. بہرحال تو میں اس غلطی سے معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں حق کی اتباع کرنا حق ہے, میری کیا حیثیت ہے, بشر غلطی ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آیا جب میں نے یہ کہا تھا, جو پتہ چلا کہ میں نے غلط کہا تھا اس وقت. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, اے ابو یوسف میری ہر بات کیوں لکھتے ہو, آج میں ایک قول کہتا ہوں کل میں اسے رجوع کر دیتا ہوں, تم لکھتے کیوں ہر بات میری. ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم بشر ہیں, ہم آج ایک رائے دیتے جو درائے ہمارے سامنے ہیں, کل کوئی اور واضح دلیل سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا کام ہم حق کی اتباع کریں, کسی عالم کے قول کو یا کسی شخص کے پیچھے نہ لگے. مجھے بڑا پیارا انہوں نے یعنی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو انہوں نے یہ درس دیا, یہ پیغام دیا کہ علماء معصوم نہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں میں معصوم نہیں ہوں. ابو یوسف یاد رکھو, جو تم لکھتی ہو کل یہ ہسٹری بن کے رہے گا اور وہ میری طرح منسوب کیا جائے گا. مجھے اس معاملے میں نہ ڈالو, آج میں ایک رائے دیکھتا ہوں کل میں اپنی رائے تبدیل بھی کر سکتا ہوں. تبدیل کیا اپنی مرضی ہوتی ہے, تبدیل کرنا نہیں, دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب دلیل مجھے مل گئی تو پھر مجھے کسی اجازت دی میں اپنی بات کروں, دلیل آ گئی سامنے تو میرا اپنے قول سے رجوع ہے, کیونکہ حق کی اتباع کرنا ہی فضیلت اور حق ہے. نمبر سات, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان الجزاء مرتبط بتطبيق المعاملات ليس مقتصرا على الجزاء الدنيوي من ربح او خساره. جو جزا ہے, جو سزا ہے اس نظام میں, شریعت کے نظام میں جو معاملات متعلق ہے, وہ صرف دنیاوی فائدے خسارے کے متعلق نہیں ہے. دنیا کے سارے نظام دیکھیں, یہ پینلٹی ہے, یہ فائن ہے, یہ فائدہ ہے, یہ وہ نظام ہے جو دنیا میں بھی نفع نقصان کا باعث جس کے اندر موجود ہے کہ دنیا میں نفع نقصان ملے گا, لیکن بنیادی طور پر اسے آخرت سے جوڑ دیا ہے کہ اگر دنیا میں تم بچ سکتے ہو چھپا کر تو آخرت میں کیسے بچ سکو گے. یہاں پر تو حرام کاروبار کرتے رہو گے, لوگوں کے سامنے تم بالکل پاک صاف نظر آتے ہو, لیکن آخرت میں تم کیا کرو گے جب میدان محشر میں سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور سب کے سامنے سارے لوگ دیکھیں گے کہ میرے اے میرے بندے تم نے یہ کیا کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں او عقوبت من السلطة او مکافأة, نہ تو حکومت یا حاکم وقت جو ہے دنیاوی ان کو کوئی غلطی پر کوئی سزا یا اچھائی پر کوئی ان کو گفٹ دیا جاتا ہے, اس چیز سے صرف جوڑا ہوا نہیں, بل ہو مرتبط مع ذلك بالجزاء الاخروی, آخرت کی جزا سے جوڑا ہوا. ان خیر فخیر, اگر اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ ملے گا, و ان شر فشر, اور اگر برا کام کیا تو برا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نمبر آٹھ, انا مبنية على العدل الكامل, یہ ایسا نظام ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر ہے, کامل عدل کامل انصاف. فلا میل فيها لاحد على حساب اخر, یہ نہیں کہ فلان شخص یا فلان گروہ, یہ عرب ہیں ان کے لیے نرمی ہے, یہ عجم ہیں ان کے لیے سختی ہے, یہ آپ وسلم کے رشتہ دار ہیں, یہ نبوت کا گھرانہ ہے ان کے لیے نرمی ہے, یہ صحابہ کرام ہیں ان کے لیے دوسرا سسٹم ہے, اور جو بعد میں ہیں تابعین اتباع تابعین کے لیے دوسرا سسٹم نہیں ہے. نظام عدل پر قائم ہے, ایک ہی ترازو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے, معاملات سب برابر ہیں. جیسا فرماتے ہیں لا ولا لفئه على حساب اخرى قائمه على الموازنه بين مصلحه الفرد ومصلحه الجماعه فلا ضرر ولا ضرار تناظر پہنچاؤ اور ناظر اٹھاؤ, یہ حدیث ہے. نمبر 9, يرتبط تطبيق احكام المعاملات الشرعيه بدين المرء ايجابا وسلبا, یہ جو معاملات ہیں شریعت کے ان کو جوڑ دیا گیا دین کے ساتھ, ایجابا وسلبا, جتنی اچھے کام کرتے جاؤ گے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا, جتنی برے کام اور محرمات کا ارتکاب کرتے رہو گے تو ایمان میں کمی کا باعث بنتا رہے گا. فمن احسن فیہ وعمل علی الوجہ المشروع فذلک من تمام دینہ, جس نے اچھے طریقے سے ان کا عمل کیا ہے تو یہ نشانی کہ اس کا دین اچھا ہے اور اچھا دیندار انسان ہے, اس کا دین کامل ہے. ومن خالف فیہا, اور جس نے مخالفت کی ہے اس نظام کی, وترکب الطریق المشروع, اور صحیح راستے کو مشروع راستے کو چھوڑ دیا ہے, فذلک من نقصان دینہ, تو اس کے دین کے نقصان کا باعث ہے. وہی بات, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے, تقوی سے جوڑ دیا گیا ہے. نمبر 10, انھا مبنیۃ علی مراعاۃ الاخلاق الفاضلہ, یہ جو 10ویں خاصیت ہے اس نظام کی کہ اسے جوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ ایمان سے جوڑا گیا ہے, حسن اخلاق کے ساتھ بھی جوڑ دیا اسے کہ دیکھیں نا ایمان اچھا ہے تو اخلاق کیوں برے, اگر آپ نے معاملات لوگوں سے کرنے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ آپ کے سامنے آپ کے رشتے دار رہیں گے, والدین ہیں, آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, دیگر رشتے دار ہیں, عام مسلمان ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, مخالفین ہیں آپ کے, کافر سے آپ کو معاملات کرنے کی ضرورت پڑے گی, خرید و فروخت کے مسئلے ہیں, کچھ بھی تجارت کرنا پڑے گا, تو آپ کے معاملات کیسے ہوں گے, آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ایمان تو آپ کا اچھا ہے, عقیدہ بھی اچھا ہے, عبادات میں آپ سحر قیام ریک پڑھتے رہتے ہو لیکن گالی صبح اٹھتے ہو گالیاں دیتے ہو, تجارت میں ہیر پھیر کرتے ہو, نہیں نہیں یہ کام نہیں چلے گا. اس لیے دسویں نمبر پہ انا مبنیت علم رعایت الاخلاق الفاضلہ, فاضل اخلاق کی بنیاد پر یہ نظام قائم ہے, وہ صفات الحمیدہ اور خوبصورت صفات, اچھے کریکٹرسٹکس, وہ تنفیر میں یبادوها, اور ہر وہ بد اخلاقی جو اس اچھے اخلاق کے مخالف ہے ان سے دوری. فصدق من اعظم دعامات معاملات شرعیہ, سچائی سب سے بڑی بنیاد ہے معاملات شرعیہ کی, سچ. والکذب من اکبر ما ينفر منه في سبيل سلامتها, اور جھوٹ سے دوری آپ کو اگر کسی نظام ملے گی تو اسی میں ملے گی آپ کو. وہکذا سائر اخلاق, اور اسی طریقے سے سارے اخلاق, سچ کی بنیاد کی بات کی ہے, باقی جتنے بھی وعدے کے پاسداری ہے, امانت داری ہے, اچھا سلوک ہے, اسمائل ہے, اچھی طریقے سے بات کرنا ہے, یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں سب اخلاق فاضلہ جو یہ اس میں شامل ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی دیکھیں اس میں دلیل بیان کروں دسویں پوائنٹ پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, متفق علیہ, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, بہترین لوگ وہ ہیں امت کے. آگے فرماتے ہیں لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يقر كبيرنا, ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے, شفقت نہ کرے, اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, توقیر نہ کرے, ہم میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں اخلاق کیسے جوڑ دیا ہے, کس چیز سے جوڑا ہے, ہم میں سے نہیں, کتنی بڑی بات ہے. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بد اخلاقی جو کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو دیکھیں, ایمان کتنا کمزور ہے. ایسے کئی حدیثیں ہیں, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے رحمک اللہ. تو دیکھیں کوئی شخص آپ کے لیے اچھا کام کرتے, احسان کرتے, آپ کہتے ہیں شکریہ, حقیقت ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, جو ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں الاصل فی المعاملات, معاملات میں جو اصل ہے وہ کیا ہے, الاصل فی المعاملات الاباحہ, یاد رکھیں امور دو ہیں, ایک دینی امور ہے, ایک دنیاوی امور ہے. دینی امور جو ہیں ان میں جو قاعدہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے سوائے دلیل کے. نماز کیوں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتوا الزکاۃ. کیوں؟ کیونکہ دلیل ہے. اگر اقیم الصلاۃ نہ ہوتا تو آج ہم نماز نہ پڑھتے, جرت کیسے کر سکتے تھے بھائی, اپنی طرف سے نماز قائم کر دیتے, اللہ کا حکم تھا. پھر نماز کی تفصیل اصل میں بیان کی ہے, اس طریقے سے نماز کرتے ہیں ہم. تکبیر تحریم سے نماز کا آغاز کرتے ہیں, سلام سے کیوں نہیں کرتے, جب مسجد میں آئے السلام علیکم کہہ کے نماز کا آغاز کر دیں, کیا مشکل ہے؟ اور جب سلام کا وقت ہے آپ تکبیر پڑھ لیں. نہیں, ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی طریقہ, یہی ترتیب ہے, اسی کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ دلیل کی بنیاد پہ ہے. لیکن جو معاملات جو دنیاوی امور ہیں ان میں بنیادی طور پر ہر چیز حلال ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی. ہمیشہ سب فرماتے ہیں الاصل فی المعاملات, جو بھی معاملات ہیں, کیونکہ دنیا سے ہے نا معاملات کا, بے خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں ہم, کھانے پینے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے. تو اصل میں ہر معاملات, ہر شادی حلال ہے, یاد رکھیں بنیادی بات کر رہا ہوں میں, ہر شادی حلال ہے, کھانے پینے کے لیے ہر خرید و فروخت حلال ہے, بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. الاصل معاملات الاباحہ فلا يحرم منها شيء, کوئی چیز حرام نہیں ہے, یاد رکھیں, الا بدلیل شرعی, الا کہ کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی. دل على هذا الاصل يلي دل على شيء, یعنی اگر کوئی شخص کہے میں اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے کہا سب کچھ حلال ہے, یہ کہا ہے نا, یاد رکھیں حلال ہے بنیادی طور پہ, لیکن جب منع کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہن آپ پر حرام ہے, تو پھر بہن حرام ہو گئی, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دلیل ہے منع کرنے کی. میں کہ شادی شدہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نہیں, والمحصنات من النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شادی کر چکی ہیں ان کا خاوند زندہ ہے, شادی نہیں کر سکتے, وہ کسی اور کے بیوی بن چکی ہے, آپ کے حق نہیں ہے. میں سودی کاروبار کرنا چاہتا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحل اللہ حرم الربا, سود حرام ہے. تو دلیل ہونی چاہیے, معاملات میں دلیل کا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر دلیل نہیں تو پھر جائز ہے. تو بنیادی طور پر ہر چیز جائز ہے سوائے اس چیز کی جس کی دلیل ہو. اس لیے جو بھی شخص کہے یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر اس کو دلیل کہنی بیان کرنی چاہیے جائز کیوں نہیں ہے. یاد رکھیں جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا حق نہیں کہ وہ بیان کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب اس کی بات کی دلیل کیا ہے کہ معاملات میں ہر چیز حلال ہے؟ نمبر ایک, یہ سب فرماتے ہیں قول اللہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالی نے بیع کو حلال کر دیا, خرید فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. دوسری آیت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, اسی نے ہی تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سارے کے سارے تمہارے لیے پیدا کر دیا. جب سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے, اگر بنیادی طور پر سب کچھ حرام ہو تو ہمارے لیے پھر کیا تھا؟ ذرا غور کریں آیت کریمہ پر. یہ بنیادی آیت ہے, یہی دلیل ہے اس معاملے کی, اس اصل کی یہی دلیل ہے کہ معاملات میں دنیاوی امور میں ہر چیز جائز اور حلال ہے سوائے اس چیز کی جس کی ممانعت کی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, اس نے ہی تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا زمین کے اوپر, تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ اگر حرام ہوتا بنیادی طور پر تو اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے؟ اس آیت میں یہ دلیل واضح ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے, تم سب کچھ استعمال کرو, الا یہ کہ کوئی بعد میں کوئی دلیل سامنے آ جائے یہ تمہارے اوپر حرام ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ مردار جانور بھی کھاؤ؟ نہیں, اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ, مردار تم پر حرام ہے, تو حرام مردار کھانا حرام ہے. لیکن کیا سیب کھانا بھی حرام ہے؟ نہیں. کیا ببل کھانا بھی حرام ہے؟ بچے کو ٹافی کھاتے ہیں نا, اب ٹافی حلال, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, اس کی دلیل نہیں. ہاں اگر حرام ہوتا, اگر اس ٹافی میں کوئی سور کی چربی شامل ہوتی, کوئی اور محرم چیز ہوتی یا کوئی نشہ آور چیز ہوتی اس کے اندر, تب ہم کہتے ہیں حرام ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, یا سور کا گوشت کھانا حرام ہے. تو دلیل کی بنیاد پر آپ حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, بغیر دلیل کے آپ حرام فتویٰ نہیں لگا سکتے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہتے ہیں وقول اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو, الا ان تکون تجارت ان تراض منکم, الا کہ تجارت ہو تم لوگوں کے بیچ میں جس پر تم راضی ہو. تمہارا کس چیز سے کیا کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اس کا مطلب ہے اگر باطل طریقہ نہیں ہے تو پھر کھا سکتے ہو. یعنی خرید و فروخت میں جو ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں وہ حلال, اس لیے اس پر راضی بھی تجارت بھی ہے, یہ باطل نہیں ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, چوتھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے کانٹریکٹ, اپنے جو عقد ہیں جو وعدے وہ پورا کرو, ان کی وفا کرو. وقول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها, اللہ تعالی نے تم پر بعض چیزیں فرض کر دی ہیں انہیں ضائع نہ کرو. وحد حدود فلا تعتدوها, اور بعض ایسی حدیں بنا دی ہیں ان کو کبھی پار نہ کرنا. وحرم اشیاء فلا تنتهكوها, اور بعض حرام چیزیں کر دی ہیں کبھی ان کے انتہا کرنا, کبھی ان کا ارتکاب نہ کرنا. وسکت عن اشیاء, اور بعض چیزوں سے اللہ تعالی نے خاموشی اختیار کی ہے. رحمتا بكم غیر نسیان, تم پر رحم کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے. فلا تبحث عنها, تو ان کے پیچھے نہ لگو. اب اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے متعلق خاموشی ہوتے ہیں بیان کیا نہیں, تو ہم اس کے پیچھے لگ کر کیوں حرام کر دیں اسے؟ تو اصل میں جو جس کی دلیل نہ ہو, خاموشی ہو, تو وہ حلال ہی ہے میرے بھائی. دیکھیں فرائض ہیں واجب ہیں, محرمات ہیں حرام. واجب کو کرنا فرض ہے, فرض کو کرنا فرض ہے, اور محرم کا ارتکاب کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ حلال نہ حرام, اس کے بارے میں کیا ہے؟ دنیاوی امور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بنیادی طور پر وہ حلال ہے, ان لے کے کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.